थोड़ा सा पहले पीछे की कुछ आयात को देख लेते हैं। एक तो ये कि पहले आया था आयत नंबर 103 में जिक्र के बारे में कि खड़े बैठे लेटे से जिक्र किया जाए अल्लाह ताला का। 103 निकालें तो इसमें यह है कि अगर आप कभी जिक्र, ऐसा भी हो सकता है कि इंसान को फौरी उठना पड़े जाए नमाज से, तो उठ सकते हैं, लेकिन फिर आप चलते बैठे लेटे खड़े हर तरह की पोजीशंस में यहाँ पे कहा गया ना जिक्र करो, तो आप खड़े खड़े भी कर सकते हैं, गाड़ी चलाते चलाते भी कर सकते हैं, जो आपकी नमाज के बाद की तस्बीहात हैं। तो अगर बैठ के करें इत्मीनान के साथ तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरी नहीं हर एक के पास हो सकता है कोई ऐसा मामला हो कि ना कर सके, तो फिर वो इंशाल्लाह खड़े हुए भी कर सकता है, लेटे हुए भी कर सकता है। दूसरी क्या बात है, यहाँ पे शिर्क के ऊपर बात आई है। शिर्क की बात जो है, एक थोड़ा सा आपको इसमें एक और बात बताना चाहती थी, वो ये है कि बाज़ दफ़ा हम ऐसी बातें मुंह से बोलते हैं जो अप्रोप्रिएट नहीं है और शिर्क में आ जाती हैं। मसलन आपने बहुत दफ़ा सुना होगा हमारे यहाँ उर्दू में बोला जाता है किस्मत की देवी उस पर मेहरबान हो गई, किसी की लॉटरी निकला या कुछ है, आप खबरों वगैरह में भी सुनते हैं किस्मत की देवी मेहरबान हो गई। तो ये क्या हम बोल रहे हैं, हम तुम्हारे यहाँ तो ऐसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है देवियों के और उनके और सब कुछ अल्लाह ही के हाथ में, ये बोलना भी एक शिर्क में आता है। इसी तरह हम कह देते हैं डॉक्टर ज़मीन पे खुदा का अवतार है, ये कितनी बुरी बात हमने मुँह से बोली, ये भी एक शिर्क में आ गया। तो हमें अपनी आम कन्वर्सेशन में भी देखना है, ध्यान रखना है कि कोई भी बात हम ऐसी ना बोलें जो शिर्क में आ जाती हो, ठीक है। तीसरी एक और बात, आयत नंबर 133 देखें, ये जो लास्ट हमने आयत पढ़ी थी लास्ट टाइम, ये पढ़ के आपके दिल में कुछ ख्याल आया, यशा युधिबकुम अय्युहन्नास व याति बिआखरीन, अगर अल्लाह चाहे ना ऐ लोगो तुम सबको ले जाए और दूसरों को ले आए। एक बात इसमें ये पता चलती है कि अल्लाह ताला को कितना बुरा लगता है जब लोग उसकी नाफरमानी करते हैं, गुनाहों में पड़ते हैं, क्योंकि ये कितनी बड़ी बात है ना, इसमें अल्लाह ताला का एक कुदरत भी पता चलती है और ये भी कि उसको कितना इस बात पे गुस्सा है कि वो तुम सबको मिटा दे और सबको ले जाए और कोई और ले आए। और हम सब के लिए क्या है इस आयत को पढ़ के, क्या आपने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तू हम जैसों को बर्दाश्त कर रहा है, तेरा सब्र है कि तू हम जैसों को चलने फिरने इस दुनिया में रहने की आज़ादी दे रहा है, ओके वाकई अगर तू चाहे तो तू मिटा दे हमें और दूसरों को ले आ, तुझे कोई परवाह भी नहीं होगी। और अगर कोई ये सोचता है नहीं ये कैसे हो सकता है, ऐसे तो कभी हो ही नहीं सकता, अल्लाह तो कभी ऐसा कर ही नहीं सकता, तो इसीलिए आखिर में फरमा दिया गया कि वकान अल्लाह अला ज़ालिका क़दीरा, ये ना कभी समझना अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है, इस पे भी कुदरत रखता है वो। आज का सबक शुरू करते हैं सूरतुन निसा आयत नंबर 134 से 147 तक। पहली आयत में दुनिया और आखरत के सवाब की बात है, उसके बाद आप देखेंगे जो हम पहले भी देख चुके हैं इंसाफ की बात, इंसाफ को कायम करने की बात, आयत 136 में आपको ईमानियात, किन चीज़ों पे ईमान होना चाहिए उनकी बात मालूम पड़ेगी, और फिर उसके बाद असल में तो मुनाफिकीन की ही बात है, उन्हीं को आगे भी उनकी बात आ रही है। पहले भी हमने देखा था एक वाक्या, मैंने आपको बताया था कि उसके वो इसके बिहाइंड था उन आयात में, और फिर आपको वो सारी समझ आई थी। यहाँ पे बिलअमूम जो भी मुनाफिकीन हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कभी भी उनको या युल मुनाफिकीन ये इस तरह से कह के यायुलदीना नाफ़ाकू ये इस तरह से कह के कुछ नहीं खिताब किया गया, बल्कि यायुलदीना आमनु ही कहा गया। तो आमनु में अब हमने समझना है कि यहाँ पे पक्के ईमान वालों को कहा जा रहा है या कमज़ोर ज़ईफ़ ज़ोफ़े ईमान वालों को कहा जा रहा है या मुनाफिकीन को कहा जा रहा है। لیکن ایک بات 138 میں خاص طور پہ صاف لفظ میں کہہ دیا گیا المنافقین، تو یہ بھی نوٹ کرنے کی بات ہے. اور اس کے بعد کچھ کوالٹیز بتائی گئیں 139 اور 140 میں کہ منافقوں میں یہ صفات ہوتی ہیں، ان کے اندر یہ کوالٹیز ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ منافقین ہی کے بارے میں اگلی آیت بھی آ رہی ہے، اس کے بعد بھی ان کی عبادات کے اور ان کی وفاداریوں کے بارے میں آ رہی ہے کہ کس کے ساتھ ان کی وفاداریاں ہوتی ہیں، اور پھر ان کے انجام کے اوپر بات آ رہی ہے کہ ان کا انجام کیا ہوگا آیت نمبر 145 میں، اور آخری 146 آیت میں یہ ہے کہ اگر تم اس سے نکلنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ کیا ہوگا. تو وہ 4 سٹیپس اس میں بتا دیے گئے کہ منافقت سے نکلنے کے طریقے کیا ہیں، یہ کام کرو گے تو منافقت سے نکل سکتے ہو. دیکھتے ہیں آپ یہاں سے آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم. من کان یرید ثواب الدنیا، جو کوئی چاہتا ہے دنیا کا ثواب. دنیا کا ثواب کا مطلب کیا؟ دنیا میں جزا چاہتا ہے. کسی بھی کام کو کر کے اگر اللہ تعالیٰ چاہے دنیا میں دے دے اس کو اس کی جزا، اور جتنی چاہے دے دے، اور اگر وہ چاہتا ہے کہ آخرت میں اس کو ملے تب آخرت میں بھی مل سکتی ہے. اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں دے سکتا ہے. شیطان اسی راستے سے آتا ہے کہ انسان نیکی کرے اور وہ یہیں پہ دنیا میں اس کو برباد کرا دے. کچھ لوگ حج پہ جاتے ہیں یا رمضانوں میں یا تہجدوں میں صرف دنیا ہی مانگتے ہیں، وظیفے بھی صرف دنیا کے لیے کرتے ہیں. جب نگاہ دنیا تک ہی رہے گی تو کتنا شارٹ سائٹڈ انسان ہو جائے گا نا وہ. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کانا یرید ثواب دنیا، جو کوئی چاہتا ہے دنیا، تو یاد رکھو فعند اللہ ثواب دنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ کے پاس تو ثواب ہے دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی بھی چیز مشکل نہیں. یہ تو ایسے ہی ہے کہ تم سمندر کے پاس جاؤ اور ایک قطرہ مانگو، ایک قطرہ اس میں سے لو. بھائی اللہ تعالیٰ تو سب کچھ دے سکتا ہے، دنیا بھی دے سکتا ہے آخرت بھی دے سکتا ہے، تو دونوں کیوں نہیں مانگتے؟ تو انسان جب بھی مانگے، جب بھی امید رکھے، تو صرف دنیا تک کی حد تک نہیں کرے. ہمارے اکثر کام آپ دیکھیں ہم جب کرتے ہیں تو اس میں اتنی ہم بس جلدی کا فائدہ چاہتے ہیں نا، فوراً چاہتے ہیں یہیں پہ اس کا بدلہ مل جائے. اور اگر کوئی ہمیں دنیا میں ہی بدلہ دے دیتا ہے تو کتنا دے گا وہ؟ سوچیں پوری دنیا بھی دے دے، پوری دنیا بھی، تو مچھر کے پر کے برابر ہے. تو نہ بھی ملا آپ کو مچھر کا پر تو کیا فرق پڑ گیا؟ اول تو پوری دنیا تو کوئی دے ہی نہیں سکتا، پوری دنیا اللہ نے کسی کو بھی نہیں دی. تو اس لیے یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے پاس دونوں ہیں، آپ دنیا بھی مانگیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے نا کہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا مَا لَهُ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، جو لوگوں میں سے جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بس دنیا میں دے دے، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، جو کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی اچھائی دے، بھلائی دے، اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا دے. اللہ ان کو دونوں دیتا ہے، بازی بھی ہے. تو دنیا کی بھلائی بھی مانگ سکتے ہیں آپ، کوئی ایسی بات نہیں، مگر صرف دنیا تک تو نہ رہو نا. دنیا اتنی مانگو جتنا یہاں پہ رہنا، اور آخرت اتنی مانگو جتنا وہاں پہ رہنا. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ شورا میں فرمایا من کانا یرید حرث الآخرہ نزد لہو فی حرثہ، جو شخص آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرے گا ہم اس کی کھیتی زیادہ کریں گے. وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے نا ہم اس کو اس میں سے بھی دیں گے، اما لہو فی الآخرت من نصیب، اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. یعنی اگر آپ کو آخرت میں کچھ چاہیے ہی نہیں تو پھر کیا آپ کو ملنا چاہیے؟ کچھ بھی نہیں. بعض لوگ جب ان سے پوچھتے ہیں نا آپ قرآن کیوں سیکھنا چاہتے ہیں، بہت سارے لوگوں سے یہ سوال ہوتا ہے یا بہت سارے لوگ خود بھی بتاتے ہیں، تو اتنی شیلو ہماری تھنکنگ ہے، بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمارے اس سے دنیا سمر جائے اور آخرت بھی سمر جائے، بجائے اس کے کہ ہم اس سے اور اعلیٰ مقاصد کا حصول چاہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ اصل میں ہمارے بچے ہم سے سوال کرتے ہیں نا، تو بچوں کو بھی تو مطمئن کرنا، تو آپ بچوں کو کیسے مطمئن کریں گے؟ ان کے سامنے شرمندگی سے بچنے کے لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم بھی کچھ پڑھ سیکھ لیں تاکہ ان کو پھر ہم جواب دے سکیں. سوچے کتنی سطحی سوچ ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، اس سے ہم نے لیا بھی تو کیا لیا، بس اتنا سا کہ بچوں کو ہم نے جواب دینا، ان کو سیٹسفائی کرنا ہے کہ ماں ان کے سامنے نہ شرمندہ ہو کہ بچہ جب پوچھتا ہے کہ اچھا یہ بتائیں آپ، تو اب ماں کو کچھ پتا ہی نہیں. اب ماں کو خیال آتا ہے کہ چلو میں اب قرآن پڑھ لیتی ہوں تاکہ اس امبیرسمنٹ سے بچ سکوں. نہ اپنے عمل کا کچھ خیال، نہ اپنی آخرت کا کچھ خیال، نہ کچھ اپنی اجر کا کچھ خیال. اگر گھر میں قرآن پڑھانا ہے تو کیوں کو پڑھانا ہے؟ کہ برکت ہو جائے گھر میں. بھائی سب کچھ دنیا کے لیے ہی چاہتے ہو، آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں چاہتے. آخرت کے لیے کچھ چاہو گے تو اس کے لیے ظاہر ہے عمل بھی کرنا پڑے گا، اس کے لیے دعائیں بھی کرنی پڑیں گی. اور ہاں ہمیں کہاں آخرت چاہیے، وہ تو ابھی بہت دور ہے، اس کو کس نے دیکھا؟ وہ تو ہمیں شاید ایسے ہی مل جانی ہے، اس کے لیے تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. سب محنت، سب دعائیں، سب مشقت، سب کچھ اسی دنیا کے لیے. تو تم نے کتنا شارٹ سیل کیا نا خود کو. اللہ تعالیٰ تو دونوں دے سکتا ہے. آپ دیکھیں صحابہ کرام تو آخرت کے تھنکنگ کے ساتھ کام کیا کرتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق کا مستح کے ساتھ سلوک یاد کریں، کیا انہوں نے سلوک کیا تھا ان کے ساتھ؟ صرف آخرت کے لیے. اگر انسان کے اندر شوح ہے نا، شوح ہم نے پڑھا تھا نا، وہ بخیل ہے، انسان کہتا ہے مجھے بس یہاں مل جائے، جلدی مل جائے، تو یاد رکھیں دنیا تو اتنی ملنی ہے جتنی اللہ نے تقدیر میں لکھ دی ہے، آخرت تقدیر سے نہیں ملنی، آخرت محنت اور کوشش سے ملنی. ہم محنت اور کوشش کس کے لیے کرتے ہیں؟ دنیا کے لیے، اور آخرت کو تقدیر پہ چھوڑ دیں. بالکل الٹ. وکان اللہ سمیعا بصیرا، اور ہے اللہ تعالیٰ سننے والا بھی دیکھنے والا بھی. وہ سن بھی رہا ہے کہ ہر ایک کیا دعا کر رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے، اور وہ دیکھ بھی رہا ہے کہ وہ کس کی چیز کے لیے کوشش کر رہا ہے، کیا جو دعا مانگ رہا ہے اسی کے مطابق کوشش بھی ہے کہ نہیں. سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو دنیا کا جلدی ملنے والا فائدہ چاہتا ہے تو ہم جس کے لیے جتنا چاہتے ہیں اس کو اتنا عطا کر دیتے ہیں، جتنا اللہ چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے. یعنی وہ بھی تمہاری چاہت سے نہیں ہوگا، تم جتنا مرضی چاہتے رہو. ہر ایک چاہتا ہے مجھے قارون کے خزانے مل جائیں، اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ نے لکھ دیا. پھر اگلی آیت بہت اہم آیت ہے، اس بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. شہداء، ہم کیسے گواہ ہیں اس امت میں، ہمارا رول کیا ہے؟ وہی کام جو پہلے نبیوں کا تھا وہ اب ہمارے ذمے ہے، اور وہ کیا ہے؟ دنیا میں انصاف کو قائم کرنا، اللہ کے لیے گواہی دینا. یہ ذمہ داری جو ہمیں سونپی گئی ہے، اس کا ذکر سورۃ البقرہ میں بھی آتا ہے، سورہ آل عمران میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور اب یہاں پہ بھی آیا ہے، آگے سورہ مائدہ میں بھی آئے گا. اور آپ دیکھیں اس سورت میں تو عورتوں کو، یتیم بچیوں کو، کمزور بچوں کو، ان کے ساتھ انصاف، ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم، عورتوں کو پھر کہا گیا کہ تم بھی نہ نشوز کرو، تم بھی اپنے شوہروں سے بے رغبتی اور اس طرح سے نہیں کرو. شوہروں کو بھی دیکھیں حکم دیا گیا، تم بھی نہیں بے رغبتی کرو، تمہیں بھی ایسا خطرہ ہو تو تم کیا کرو گے؟ عورتوں کو کہا گیا کہ تم کیا کرو گی. تو اس صورت میں تو آپ دیکھتے ہیں بار بار عدل و انصاف کی بات بار بار آ رہی ہے. تو یہاں پہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. اب دیکھیں میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جب یہ بات آ جائے نا یا ایہا الذین آمنوا تو بس پھر آپ سمجھ جایا کریں کہ اب کوئی حکم آنے والا ہے, کوئی ایسی بات اللہ تعالیٰ ہمیں فرمانے والے ہیں جو ہمارے لیے یعنی ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا ہے, کیونکہ ہم ایمان والے ہیں نا, تو ہمیں پکارا جا رہا ہے, آواز دی جا رہی ہے کیا کرو, کونو ہو جاؤ, کیا ہو جائیں یا اللہ, قوامین بالقسط, قائم ہونے والے انصاف کے. تم خود بھی قائم ہو اور قائم کرو بھی, کس کو, کس چیز کو قائم کریں یا اللہ, قسط. القسط کیا ہے؟ قسط, قسط ہمارے عام الفاظ میں تو ہم کہتے ہیں انصاف کرنا, ہم کہتے ہیں عدل کرنا, انصاف کرنا, مگر قسط جو ہے نا انصاف عدل سے بھی بیونڈ ہے, کیونکہ قسط میں ہر معاملے میں انصاف آ جاتا ہے, ہر معاملے میں, یعنی چاہے وہ گھر کا معاملہ ہے, باہر کا معاملہ ہے, کاروبار کا معاملہ ہے, آپس کے لین دین کا معاملہ ہے, معاملات کا معاملہ ہے, کوئی بھی معاملہ ہے, اپنوں کے ساتھ ہے, پرایوں کے ساتھ ہے, غیر مسلموں کے ساتھ ہے, ہر ایک سے انصاف, یہ ہے قسط. کہ ہمارے ذہن میں جب بھی آتا ہے نا انصاف کی بات, انصاف کرو, تو ذہن میں کیا آتا ہے, یہی کہ ایک کورٹ ہے جس کے اندر لوگ جج جو ہے نا وہ انصاف کر رہا ہے. نہیں, یہ اس کے لیے نہیں ہے, یہ انڈیویجولس کے لیے بھی ہے, کورٹس کے لیے بھی ہے بے شک, لیکن انڈیویجول لائف میں بھی آپ کی ہے, اور ہر فیلڈ آف لائف میں انصاف کرنا. اب کیسے ہم انصاف کریں گے, ہم تو کوئی جج ہیں نہیں, تو جج کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی فیصلہ کرنا ہے کسی بھی بارے میں, کسی کے معاملے میں, آپ نے کسی سے کام کروایا ہے یا آپ کی ہمسائے میں کوئی ہے یا آپ کے رشتے داروں میں کوئی ہے, کوئی بھی معاملات آتے ہیں, اس میں حق بات کرنا, اس میں جس کا حق ہے اس کو حق دینا, یہ ہے انصاف. ہر صاحب حق کو اس کا حق ادا کیا جائے, اس میں سچی بات جو صحیح بات ہے وہ کی جائے, چاہے اس میں آپ کا نقصان ہی کیوں نہ ہو, یہ ہے قسط. اب دیکھیں نا, مثلا آپ نے اس وقت ایک فیصلہ کیا, وہ کیا فیصلہ ہے کہ میں یہاں پہ کلاس کے لیے بیٹھوں گی اتنی دیر, اب اس میں انصاف کیا ہوگا, اس میں بھی کوئی قسط ہے, جو بھی آپ فیصلہ کریں گے نا اس میں قسط کا پہلو ہوگا, اس میں کیا قسط ہے, اس میں قسط یہ ہے کہ جو پڑھنا ہے اس کا حق ادا کیا جائے, یہ نہ ہو کہ میں اٹینڈنس لگوا کے اور کام کچن میں کر رہی ہوں یا فون پہ لوگوں سے باتیں کر رہی ہوں یا ٹیکسٹنگ میں لگی ہوئی ہوں یا ادھر ادھر اپنی اور میلز چیک کر رہی ہوں. پورے دن میں ہمیں جائزہ لینا چاہیے جس کا جو حق ہے میں اس کا حق اس کو دے رہی ہوں یا نہیں. قرآن کہتا ہے یہ تمہاری ذمہ داری ہے, قوام بن جاؤ اس کے, یعنی آگے بی آ جاتا ہے نا, تو یعنی حفاظت کرنے والے, کسی چیز کے لیے کی تحفظ کے لیے کھڑے ہونے والے بن جاؤ. اور یہ قوام کے اندر نا بہت زیادہ ایمفسز ہے, بہت زیادہ اس کے اندر یعنی شدت ہے, خود بی قائم کرو رہو اور دوسروں کو بھی قائم کرو اس پہ, دوسروں کو بھی انصاف کی طرف بلاؤ. اس لیے کہ جب معاشرے میں انصاف ہوگا نا تو یہ جو آپ کی عدالتوں میں اتنے اتنے انبار لگے ہوتے ہیں نا کیسز کے, کہ مقدمے ہی مقدمے ہیں, اس کو جج کو تو وقت ہی نہیں ہے کہ وہ مقدموں کو نپٹے, وہ اس لیے ہے کہ عام زندگی میں لوگ انصاف نہیں کر رہے. اگر ہر فیز آف لائف میں آپ فیئر چلیں, سوشل جسٹس تبھی قائم ہوگا, تبھی عدالتوں میں کم سے کم کیس جائیں گے, کیونکہ ہر ایک اپنی زندگی میں انصاف سے چل رہا ہے, کوئی اپنی لمٹس کراس نہ کرے, دوسرے کی ٹیریٹری میں پہنچ کے اس میں انٹرفیئرنس کی کوشش نہ کرے, جب انڈیویجولز چلیں گے انصاف پہ نا تو تب دیکھیں گے پورا نظام انصاف پہ قائم ہو جائے گا. ورنہ آپ جتنی مرضی عدالتیں بنا لیں اگر آپ خود ہی انصاف پہ نہیں ہیں, لوگ انصاف پہ نہیں نا, تو قانون بنانے سے کچھ نہیں ہوتا. چاہے آپ شریعت ہی لے آئیں, اب ہم کہتے ہیں نا ہم شریعت لے آئیں, شریعت قائم ہو جائے, اللہ کے لاز قائم ہو جائیں. اللہ کے لاز قائم ہو گئے تب بھی انصاف نہیں ہو سکتا صرف لاز قائم ہونے سے. وہ کیسے؟ مثلا انصاف نہیں ہے معاشرے میں, جیسے ایک میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, معاشرے میں ہمارے یہاں جیسے ہے سفارش پہ رشوت کے اوپر نوکریاں مل رہی ہیں. اب لوگ مثلا ایک جینوئن کیس ہے, اس کے پاس کوئی سفارش نہیں, کوئی رشوت نہیں ہے, کچھ نہیں, اب وہ کہیں نوکری لینے جاتا ہے لیکن وہاں پہ اس کو ملتی نہیں ہے, جگہ جگہ تھکے کھا رہا ہے, نوکری نہیں مل رہی. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے, آخر ایک دن سال ہا سال ڈھونڈنے کے باوجود فاقوں پہ آ جاتا ہے تو وہ ایک جگہ چوری کر لیتا ہے. ہاں کہیں شریعت نافذ ہے, اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. اب سب خوش ہیں کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے کیونکہ یہ چور ہے. ہاتھ کاٹنا, کیا یہ انصاف ہوگا؟ کیا یہ اس وقت انصاف ہے حالانکہ آپ امپلیمنٹ کر رہے ہیں شریعت کو؟ کیا انصاف ہے؟ نہیں ہے انصاف. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے آپ اس کو امپلائمنٹ دیتے, روزگار کے مواقع دیتے, پہلے لوگوں کی فائنینشیل نیڈز آپ پوری کریں, اس کے بعد ان کو امپلیمنٹ کریں. پہلے آپ ایکول رائٹس دیں سب کو, سمجھ آ گئی نا ماں؟ تو ہم چاہے بیسٹ لاز لے آئیں, اب مثلاً ہے کہ چار گواہ ہوں گے تب کسی کو سزا ملے گی زنا کی, اگر چار لوگوں نے دیکھا ہوگا گواہی دیں گے. اب چار لوگ مثلاً کھڑے ہو جائیں کہیں چلو لیٹس ڈو دس کہ کسی کو ہم نے الزام لگا کے اور اس کو اس کے ساتھ دشمنی ہے, تو اس کو تو ایک طرف لگائیں. اب وہ چار لوگ جا کے کہتے ہیں ہم نے تو اس کو ایسے دیکھا ہے, اب کتنی بے انصافی ہے ان کی طرف سے. تو اب اس بندے کو مثلاً کوڑوں کی یا رجم کی سزا ہو جاتی ہے. تو اب سزا تو مل گئی لیکن کیا یہ انصاف ہوا؟ کیوں نہیں ہوا انصاف؟ کیونکہ انڈیویجول انصاف پہ قائم نہیں ہے. سمجھ آئی بات؟ انصاف زندگیوں میں آئے گا تو پورے نظام میں آئے گا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے, اب ہم ہر وقت پیچھے پڑ جاتے نا, ہاں حکومتوں کو انصاف کرنا چاہیے, فلانے کو انصاف کرنا چاہیے, تو ہم خود کیا کر رہے ہیں؟ جب تک ہم اپنی زندگیوں میں انصاف نہیں لائیں گے نا, پورے ملکوں میں انصاف خود ہی سے نہیں قائم ہو جائے گا. یہ کوئی چھڑی نہیں جادو کی کہ چلا دی تو ساری جگہ انصاف پڑ جائے گا. تو اس لیے جسٹس ضروری ہے, ہم اپنی زندگیوں میں پہلے اس کو لے کر آئیں. اب آپ زندگیوں میں کیسے لائیں گے؟ مثلا اپنے گھر سے اگر ہم شروع کریں, ماں باپ جب بچے کو دیکھ رہے ہیں تو بچوں کے اندر انصاف کریں پہلے. پرانے لوگ جو ہوتے تھے ایک بچے کو اگر چومتے تھے تو دوسرے کو بھی بلا کے چومتے تھے, نا انصافی نہ ہو جائے. یعنی آپ کے دل میں چاہے ایک بچے کے لیے زیادہ محبت ہے یا لاڈ ہے پیار ہے, لیکن دوسرے کو بھی جب آپ ظاہر کرتے ہیں تو انصاف کریں. جہاں بے انصافی ہوتی ہے اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں گھروں میں آج بے انصافیوں کی وجہ سے ہی لڑائی جھگڑے. جب ہم اللہ کے قانون اس کے مطابق انصاف سے نہیں چلتے, کسی کو زیادہ حصہ دے دیا, کسی کو کم دے دیا, ہمیشہ تک کے لیے دشمنیاں دلوں میں پیدا ہو گئیں. اس کے بعد مقدمے چل رہے ہیں عدالتوں میں, کیا فیصلے ہو رہے ہیں؟ کیونکہ انصاف کہاں نہیں ہوا تھا, ماں باپ نے انصاف نہیں کیا, بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا, بیٹوں کو دے دیا, ایک کو زیادہ دے دیا, ایک کو کم دے دیا. پھر آپ یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک بچہ دوسرے کا حق مار رہا ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں اچھا جاؤ جاؤ جاؤ, کچھ میں نہیں کچھ کر سکتی, خود ہی نپٹو اس سے, دیکھتے رہتے بس تیرے کے کچھ نہیں کرتے. تو یہ کیا کیا, ایک بچے کو اگر ابھی سے دوسرے کا حق مارنے کی عادت پڑ جائے گی تو بڑا ہو کے بھی حق مارے گا. اسی طرح لڑکے جو ہے نا یعنی بھائی بہنوں کے حق مار لیتے ہیں. تو دیکھیں بے انصافی ایک گھر کے لیول سے سٹارٹ ہوتی ہے, ہمیں یہاں سے پہلے گراس روٹ لیول پہ عدل قائم کرنا ہے تو ہی آگے عدل قائم ہوگا. جب اور ایک کو حق نہیں ملتا نا, وہ آگے جا کے پھر ظالم بن جاتا ہے, پھر وہ حق چھیننا شروع کر دیتا ہے. یا وہ بھی پھر آگے جا کے کسی اور کا حق نہیں دیتا، مجھے بھی تو نہیں ملا میں کیوں دوں. ریپل افیکٹ ہے نا ساری سوسائٹی میں. آج دیکھیں لوگ ان اپنا حق مانگنے کے لیے کبھی سڑکوں پہ نکل رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کوئی آگ لگا رہے ہیں، کبھی یہ کیا، اس لیے کہ انصاف نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، زبردست بات ہے سورہ حدید میں، اس کی 25 نمبر آیت ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. اس لیے اللہ نے رسول بھیجے نشانیاں دے کر، اور اس لیے اللہ نے کتاب اور ترازو اتارا تاکہ لوگ انصاف پہ قائم ہوں. سمجھ آئی؟ یعنی یہ کتاب آنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہم اس کو پڑھ لیں، اس لیے لوگ انصاف پہ قائم ہوں، انصاف کرو، یہ مقصد ہے. اب کتاب کا تو یہ مقصد خیر ہم نے اس لیے نہیں سمجھا، ہمیں کہاں کتاب کا پتہ ہے کہ کتاب بھی کچھ کہتی ہے. کتاب کا تو مقاصد میں سے یہ سمجھا ہی نہیں نا، کیونکہ قسط کو قائم کرنے کے لیے یہ کتاب آپ کو بتائے گی قسط کیسے قائم ہوگا، کس کا حق کیا ہے، کس کو کتنا دینا ہے، کس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، والدین کے حقوق کیا ہیں، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں، پھر مالی طور پہ وراثت میں بھی سارے چیزیں بتا دی گئیں. سب انصاف کے لیے ہے نا، تاکہ ہر ایک کو اس کا حق مل جائے. جب ہر ایک کو حق مل جائے گا، سوچیں سوسائٹی کتنی پیسفل ہو جائے گی، کسی کو بے چینی نہیں ہوگی. اس وقت کیا ہے، آپ اپنے ملک میں جا کے دیکھ لیں، ہر ایک کو شکایت ہے، فلاں نے میرا حق مار لیا، فلاں میرا لوٹ کے لے گیا، فلاں نے یہ کہ، کیونکہ انصاف نہیں ہے وہاں پہ. تو قام یقوم، قائم کیا ہے، جو کھڑا ہو، کھڑا پوری طاقت کے ساتھ کھڑا ہو کہ دنیا میں عدل اور انصاف قائم کرو، قائم کرنے والے بن جاؤ تاکہ ظلم کا خاتمہ ہو. یہ تمہاری ریسپانسبلٹی ایمان والوں، تم یہ کرو گے کام، فیئر ہو ہر ایک کے ساتھ معاملہ. اور دیکھیں انفیئر ویجز دی جاتی ہیں، انفیئر تنخواہیں دی جاتی ہیں، جتنے بھی کسی کو رکھنا اسے کم دیا جاتا ہے، ہم اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو ہر جگہ آپ اگر دیکھ لیں، اللہ اکبر، وہ امت جو جس کو یہ قرآن میں کہا گیا کہ تم قائم کرنے والے بنو قسط کے، وہ خود ہی آج لوٹ کھسوٹ کرنے والے اور سب سے زیادہ ظلم کرنے والے، لوگوں کو دھوکہ دینا، چور بازاری، بے انصافی، ہر ایک رو رہا ہے کہ میرے ساتھ ناانصافی ہو گئی، مجھے انصاف چاہیے. گھر کے لیول پہ دیکھ لیں آپ، کام کے لیول پہ دیکھ لیں، کاروباروں میں دیکھ لیں، ایوری ویئر، چھوٹے یونٹ سے لے کے نا پورے ملک کی اس میں دیکھ لیں، ہر طرف آپ دیکھ لیں. آج ایک گھر میں ہی دیکھ لیں، جو اپنا خون ہے اس کی طرف داری ہوگی، حمایت ہوگی، جو باہر والے ہمیں کیا. اب دوسرا، یہ میرا خون تھوڑی ہے، میرے ساتھ اس کا کوئی رشتہ تو نہیں بنتا نا، اس کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں. ہمارا اپنا چاہے ظلم بھی کر دے، چاہے برا کرے، مگر وہ میرا اپنا ہے نا، تو اس لیے وہ اچھا ہے. کہ یہیں سے ظلم سٹارٹ ہو جاتا ہے نا، کیونکہ ہم یہ نہ سوچیں میں کہاں ظلم کرتی ہوں، میں تو بس گھر میں بیٹھی ہوں، میں کون سی جج ہوں. ہم جج ہوتے ہیں یہاں پہ، گھروں کے لیول پہ ہی ظلم شروع ہوتا ہے. ہم اس سے اوپر اٹھیں، کہیں پہ بھی کوئی معاملہ ہو، جان پہچان والے ہوں، دوست احباب ہوں، کہیں ہو، کیا ہر ایک کو اس کا حق دیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ بھی آپ براڈر سینس میں بھی اس کو دیکھیں نا، جہاں پہ بھی کہیں آپ معاملات دیکھیں، ظلم تو نہیں ہو رہا کہیں، اور جہاں ظلم ہو رہا ہے کہیں ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے تو نہیں ہیں. چاہے وہ مسلمان کا مسلمان کے ساتھ معاملہ ہے، چاہے غیر مسلم کا مسلمان کے ساتھ معاملہ ہے، یا غیر مسلم کا غیر مسلم کے ساتھ معاملہ ہے، میری اپروچ کیا ہوتی ہے یہ بتائیں. کیونکہ یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ آپ صرف انصاف قائم کر دیں مسلمانوں میں، نو، کہیں اگر غیر مسلم کا غیر مسلم کے ساتھ بھی معاملہ ہے اور ظلم ہو رہا ہے، وہاں پہ ہمارے لوگوں کی اپروچ کیا ہوتی ہے. اچھا ہے لڑتے رہیں، ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کیا اس سے، ہم تو بھیجے ہی عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے گئے ہیں دنیا میں. مومن جو ہوتا ہے وہ بہت سینسیٹیو ہوتا ہے، वो ऐसे नहीं करते, अच्छा बड़ा मजा आ रहा है, चलो अच्छा है लड़ रहे हैं। जो हक पे है उसका साथ देना और जो जुल्म कर रहा है उसके खिलाफ आवाज बुलंद करना, ये मुसलमान का फरीजा है। और आज हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, आप देखें कहीं पे बेइंसाफी हुई है जिसकी वजह से लोग आज सड़कों पे निकल आए। इस्लाम ने तो 1400 साल पहले बता दिया था, किसी काले को गोरे पे, गोरे को काले पे, अरबी को अजमी पे और अजमी को अरबी पे कोई फजीलत हासिल नहीं। यह है इंसाफ, ये है इंसाफ। तो इंसाफ का तकाजा ये है हक का साथ दिया जाए। मुसलमान अलग होके नहीं बैठ सकता कि मेरा मामला नहीं है, ठीक है। जहां जुल्म हो उसके खिलाफ आवाज जरूर उठाएं। इसी तरह अगर मुसलमान और काफिर का मामला है, वो आमने सामने है, देखें हक पे कौन है। ये नहीं कि नहीं ये तो मुसलमान है, अब मैंने तो इसकी साइड लेनी है, नहीं। इसकी मिसालें मैं आपको बताऊंगी, कितनी मिसालें हैं। बल्कि इब्ने कसीर में ही एक साल बताई गई है, हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा को, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर वालों की खेतियों और बागों का अंदाजा करने को भेजा, तो उन्होंने हजरत अब्दुल्ला को रिश्वत देनी चाहिए। क्या होता था कि बाग जो होते थे उसमें जो फल लगा होता था तो उसका अंदाजा लगाना होता था कि कितना फल है। अब ये एक्सपर्ट्स ही जान सकते थे कि कितना फल इस पे लगा हुआ है, क्योंकि खैबर में यहूद को दिया हुआ था कि आप बटाई करो, आप इसको फसल यानी काम करो यहाँ पे, लेकिन जमीन मुसलमानों की थी, मुसलमानों ने वो इलाका फतह कर लिया हुआ था। तो आधा मुसलमान लेते थे और आधा उनको देते थे, तो इसके लिए जरूरी था ना कि क्या पता चले कितना है यहाँ पे। तो उन्होंने रिश्वत देनी चाहिए कि आप कम बताएं ना, कम बताएंगे तो कम ही लेके जाएंगे ना। समझ आ गई ना बात, कि अगर मसलन बताया कि भाई इतना अनाज है, मसलन इतने किलो है, 100 किलो है मसलन, तो आप लेकिन बता दें कि 50 है ताकि हमें 25 ही देना पड़े, तो आप मिकदार कम बनाए बताएं। तो आपने फरमाया, सुनो अल्लाह की कसम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे तमाम मखलूक से ज्यादा अजीज है और तुम मेरे नजदीक तमाम मखलूक से ज्यादा बदतरीन हो, लेकिन बावजूद इसके कि मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, या इसके बावजूद कि मुझे तुमसे इतनी दुश्मनी है, फिर भी नामुमकिन है कि मैं इंसाफ से हट जाऊं और तुम में अदल ना करूं। यानी तुम्हारी दुश्मनी भी मुझे इंसाफ से हटा नहीं सकती, वरना इंसान कहता है कि मैं जरा 100 हैं तो मैं जरा 200 बताऊं ताकि 100 के 100 हम ले जाएं। क्योंकि जैसे दुश्मनी होती है, बंदा कहता है किसी तरह इसका माल हड़प कर जाए। ये सुन के वो कहने लगे, बस इसी से तो जमीन और आसमान कायम है, इसी वजह से तो कायम है, इसी वजह से तो दुनिया चल रही है कि अभी तक ऐसे इंसाफ वाले लोग इस दुनिया में मौजूद हैं। इसी तरह फतेह खैबर के बाद वहां की जब ये जमीन मुजाहिदीन में तकसीम हो गई, तो हजरत अब्दुल्ला बिन सहल अपने चचाजद भाई महीसा के साथ खजूरों की बटाई लेने जा रहे थे। कितने मतलब वहां पे जो अभी बटाई के पैसे, जो भी उसकी उजरत थी, वो यानी उसकी कीमत लेने जा रहे थे। तो अब्दुल्ला जो थे वो किसी गली में जा रहे थे कि किसी ने उनको कत्ल कर दिया और लाश गड़े में डाल दी। अब ये सारा एरिया किसका है? यहूदियों का, उनके इलाके में गए थे। महीसा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर इस्तगासा दायर की, यानी आके यानी अपना मुकदमा पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कसम खाने को कहा कि अब्दुल्ला को क्या यहूद ने कत्ल किया? कसम खाते हो क्या तुम ये? उन्होंने कहा, मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहूद से फिर हलफ ले लिया जाए कि क्या उन्होंने कत्ल किया। महीसा ने कहा, हजूर यहूद की कसम का क्या एतबार, वो तो 100 दफा झूठी कसम उठा लेंगे, लेकिन खैबर में उनके सिवा कोई और कौम आबाद ही नहीं है, ये कौन हो सकता है उनके सिवा, उन्होंने ही कत्ल किया ना। तो अब ऐनी शाहिद कोई भी नहीं था जिसने देखा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कोई सजा नहीं दी और खून बहा जो है ना, दियत जो है 100 ऊंट बैतुल माल से दिलवाए। इसलिए कि جب تک کوئی شہادت نہیں ہے کیسے ان کے اوپر الزام لگایا جا سکتا ہے؟ یہ تھا انصاف، یہ بخاری میں حدیث ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو ایک انصاری کھڑے ہو گئے، انہوں نے جب دیکھا نا کہ کچھ لوگ مدینہ میں داخل ہوئے اور اس طرف سے گزر رہے ہیں تو وہ انصاری کھڑے ہو گئے، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ یہ لوگ قبیلہ بنو ثعلبہ کے ہیں اور ان کے ایک بندے نے ہمارے خاندان کے ایک بندے کو قتل کیا تھا، اس کے بدلے میں ان کا ایک آدمی قتل کروا دے۔ ایسے ہی ہوتا نا ہمارے ہاں، کتنا یہ کامن ہے، ابھی تک اس قدر جہالت ہے کہ کئی ایریاز میں آپ خبروں میں بھی دیکھتے ہوں گے ایک خاندان کے لوگوں نے فلاں دوسرے خاندان کے ساتھ لوگوں کو قتل کر دیا کیونکہ ان کی پرانی دشمنی چلی آ رہی ہے، انہوں نے بھی ان کا ایک بندہ مارا تھا پہلے، انہوں نے ان کے پانچ مار دیے، پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد آتا ہے انہوں نے ان کے ساتھ مار دیے، پھر انہوں نے ان کے سارے ہی مطلب ختم کر دیے، ان کی پوری پوری نسلیں ختم کر دیتے ہیں۔ ان کو ہوتا ہے کہ ہمارا ایک بندہ مارا تو ان کا ایک بندہ ماریں گے، تو انہوں نے اٹھ کے کہا کہ انہوں نے ہمارے خاندان کے ایک بندے کو قتل کیا تھا، اس کے بدلے میں ان کا ایک بندہ قتل کروا دیں۔ آپ نے فرمایا باپ کا بدلہ بیٹے سے نہیں لیا جا سکتا، یہ دار قطنی کی روایت ہے، یعنی یہ انصاف نہیں ہے کہ قتل کسی نے کیا اور پھر پکڑ کے کسی اور کو تو اس کو اڑا دیا جائے کیونکہ یہ ان کے خاندان کا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا انصاف تھا، تو دشمن بھی ہے نا اس کے ساتھ بھی انصاف، ایک طرف مسلمان ہے دوسری طرف کافر ہے تب بھی انصاف کرو، اور جب مسلمان مسلمان کا معاملہ ہے تب دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں، کیا ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ انصاف کیا ہے؟ ایک طرف کوئی بھی کوئی نعرہ لگا رہا ہے، کوئی بھی کہہ رہا ہے میں اللہ کے نام کے اوپر یہ بم پھاڑ رہا ہوں، خودکش حملے کر رہا ہوں، میں مسلمان نہیں، اس کا ساتھ نہیں دینا جو انصاف پہ نہیں ہے، انصاف کا ہی ساتھ دیں گے ہم۔ اور اس کے اندر اتنی زبردست بات یہ جو آگے آ رہی ہے، چاہے تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہو، چاہے تمہارے والدین کے خلاف جا رہی ہے، رشتہ داروں کے، تم انصاف کرو گے۔ ایک ذکر آتا ہے مولانا حمید الدین فراہی کے والد جو تھے، یہ بہت بڑے عالم تھے، تو ان کے والد ذمہ دار تھے، ان کا جھگڑا کسی کے ساتھ ہو گیا تو جو دوسرا فریق تھا انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ ہم آپ کے بیٹے کو حکم بنا لیتے ہیں، اس کو سالس بنا لیتے ہیں، وہ جج بنا لیتے ہیں آپ کے بیٹے کو، یعنی مولانا کو، تو وہ مان گئے۔ اب انہوں نے بیٹھ کے دونوں طرف کی بات سنی اور اپنے والد کے خلاف فیصلہ دے دیا، ان کے والد ساری زندگی ان سے ناراض رہے، یا ہمارے خلاف کیوں فیصلہ دیا، لیکن انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے باپ ہیں ایک طرف، تو کیا ہے یہ ان کو بینیفٹ دے دیا جائے، ہم تو چھوٹے چھوٹے معاملات میں نہیں انصاف کر پاتے۔ تو انصاف کا معاملہ جدھر بھی ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ انصاف، انصاف قائم ہوگا تو دنیا میں پیس ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہداء للہ، گواہی دینے والے اللہ کے لیے، جو تم گواہی دو تو تم اللہ کے لیے گواہ بن جاؤ، یعنی گواہیاں کس لیے دو، ایک معنی کیا ہے کہ کس لیے گواہیاں دو، اللہ کی رضا کے لیے، دیکھیے نا گواہی صحیح ہوگی تو انصاف ہوگا نا، اور دوسرا کیا معاملہ اس کے اندر کیا بات آتی ہے جو ہم نے پہلے پڑھا تھا نا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اللہ نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تمہیں لوگوں کے اوپر گواہ بن جاؤ، یعنی تمہاری ذمہ داری صرف اتنی نہیں ہے کہ بس تم انصاف کر لیا تو بیٹھے ہوئے ہو، اب بس ہم نے تو اپنی زندگی میں انصاف کرنے، نہیں پوری دنیا کے سامنے ایک مثال بن جاؤ انصاف کی، پوری دنیا میں گواہی دینے والے بن جاؤ انصاف کی۔ اور دیکھیں سب سے بڑی گواہی کیا ہے، توحید کی گواہی ہے، oneness of اللہ، یہ ایک گواہی ہے، یہ بھی تو گواہی ہے نا، اس کے بعد بھی گواہیاں جو عام معاملات میں ہیں وہ بھی مراد ہیں، لیکن سب سے بڑی گواہی تو یہ ہے، اس کے ریپرزینٹیٹو بن جاؤ، اس گواہی کو دینے والے بن جاؤ۔ تو جب سب طرف ایسے انصاف کرو گے نا، یہ بھی انصاف ہے نا کہ جس رب نے پیدا کیا صرف اس کی عبادت کی جائے، یہ بھی تو انصاف ہے، یہ بھی تو قسط ہے، قسط حقوق العباد میں بھی ہے، حقوق اللہ میں بھی ہے۔ تو پوری دنیا کے سامنے تمہارا ایک امیج کیا ہونا چاہیے انصاف کرنے والے. لوگ دیکھیں کہ یہ کتنا پیارا دین ہے جس نے ایسی زندگیوں میں انصاف بھر دیا. آج تو ہم غیر مسلموں کے سامنے جاتے ہیں نا کہ آئے ہمارا تو بہت دین جو ہے وہ پیس ہے اور یہ ہے اور وہ ہے, تو وہ تو ہنسیں گے ہمارے اوپر کہ یہ پیس والے تو دیکھو ان کے تو اپنے ملکوں میں کوئی پیس نہیں ہے, ان کے تو ہمارے سے بھی برے حال ہیں, یہ تو خود دنیا میں فراڈ جھوٹ بے انصافی اس میں مشہور ہیں, کیا اٹریکٹ ہوں گے وہ ہم سے. آپ خود سوچیں نا کسی ایئرپورٹ پہ, اب چاہے اسلامی ملک کا ایئرپورٹ ہے, وہاں پہ ہمارے رنگ اور نسل کا کوئی بندہ اترے تو اس کو کس نظروں سے دیکھا جاتا ہے, اور کوئی گورا اترے تو اس کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم اب ہم سے جواب پوچھیں گے, ہم کہیں گے ہائی ہمارا بڑے مظلوم ہیں, اصل میں ہمارے ساتھ ڈسکریمنیشن کرتے ہیں. مسلم ملک ہیں, عرب ملکوں میں چلے جائیں, مسلم ملک ہیں. بات یہ نہیں ہے کہ ہم سے کوئی ڈسکریمنیٹ کرتا ہے, بات یہ ہے کہ ایک قوم کی میجورٹی کے لوگ جب انصاف پہ قائم ہوتے ہیں, امن پسند ہوتے ہیں, سچے ہوتے ہیں, ایماندار ہوتے ہیں, آنیسٹ ہوتے ہیں نا, اوور دا ایئرز ان کا ایک امیج بن جاتا ہے دنیا میں, ان کی ایک ریپوٹیشن بن جاتی ہے دنیا میں. اور ایک رنگ نسل کے لوگ جب میجورٹی آف دیم فراڈ دھوکہ جھوٹ بے انصافیاں کرتے ہیں تو اس میں ان کی شہرت ہو جاتی ہے, پھر سب لوگ ان کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں. اور آج ہماری یہی شہرت بن گئی کیونکہ سوری ٹو سے ہم نے ایسے کام کیے ہیں اور ابھی تک باز نہیں آتے. اب ایسے لوگ آ کے دنیا کو کہیں ہم تو آپ کو پیس کا, انصاف کا اور بہت سکون کا اور ایسا ایک پروگرام بتانا چاہتے ہیں, وہ اسلام تو کون مانے گا, ہمیں دیکھ کے تو کوئی نہیں اسلام لائے گا. ہاں اسلام پڑھ کے, قرآن پڑھ کے اسلام لا سکتا ہے, ہمیں دیکھ کے نہیں لا سکتا, اس لیے کہ ہماری زندگیوں میں خود نہیں کہیں انصاف. تو مسلمان کو اپنی ذاتی زندگی میں بھی انصاف قائم کرنا ہے اور انصاف کا ایک امیج بن جانا ہے دنیا کے سامنے. کیا کیا آج یہ سچ نہیں ہے؟ جب ہم حضرت عمر کے زمانے کا کوئی واقعہ سنتے ہیں تو ابھی ابھی اینڈ پہ نہیں آپ پہنچے ہوتے, پہلے ہی آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ضرور انصاف ہی ہوا ہوگا. کیوں, آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ بتائیں کیسے پتا چلتا ہے آپ کو؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ تو امپوسیبل تھا کہ انصاف کے خلاف کوئی کام کرے. ایسا کیوں ہے؟ کیا وہ کوئی اور کلمہ پڑھنے والے تھے اور ہم کوئی اور کلمہ پڑھتے ہیں, یا ان کا اسلام کوئی فرق تھا اور ہمارا اسلام فرق ہے؟ اتنا فرق کیوں ہے؟ وہ انصاف ہی انصاف والے تھے, امپوسیبل ہے ان سے کہ وہ بے انصافی کریں ذرا سی بات میں بھی. اور آج کی امت مسلمہ انصاف سے کوسوں دور ہے. تو مسلمان انصاف کی پہچان ہوتا ہے. آج بدقسمتی سے ہمارے یہ جو انصاف کے طریقے ہیں نا, یہ غیر مسلموں نے لے لیے, ویسٹ نے لے لیے, اور ہم اس کے بغیر بیٹھے ہیں. تو شہداء للناس, سوری شہداء للہ, گواہی دینے والے اللہ کے لیے بن جاؤ, اللہ کی خاطر گواہی دو تو ہی وہ انصاف پہ مبنی ہوگی. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے دی تو انصاف نہیں ہو سکے گا. ولو علی انفسکم, اور اگرچہ ہو علی اوپر, اوپر کا مطلب کیا یہاں پہ, کیونکہ گواہی کی بات آ رہی ہے نا, تو اوپر کیا, میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا شہادت کے بعد اگر علی آ جائے تو اس کا مطلب ہے خلاف گواہی. اور اگرچہ وہ ہو خلاف تمہارے اپنے نفسوں کے, یا تمہارے والدین کے, یا اقربین کے, تمہارے اپنے رشتے دار ہیں اتنے قریبی, بیٹا ہے, بیٹی ہے, بہن ہے, بھائی ہے, نانی ہے, چچا, پھپھی, یہ اقرب ہے نا, تم نے پھر یہ نہیں کہنا ہائے میری امی ہے تو میں کیسے ان کے خلاف, اگر امی نے غلط بات کر دی ہے تو امی آپ چاہے کہہ دیں کہ سورج بیٹا مغرب سے نکلتا ہے تو اب میں کیسے اس بات کو ڈینائی کر سکتی ہوں, کیونکہ امی نے کہا ہے نا, کیونکہ والدین کے حقوق ہیں, تو یہ حقوق کے خلاف ہو جائے گا. نہیں, اگر وہ غلط بات کریں تو انصاف کیا ہوگا, انصاف کیا ہوگا بتائیں, کہ اس غلط کو غلط کہا جائے. حالانکہ اس پہ بہت مشکل ہوتا ہے. دیکھیں میں نے ابھی آپ کو ایک مثال دی ہے کہ ساری زندگی ان کے والد ان سے ناراض رہے. بعض دفعہ والدین کسی ایک بچے سے زیادتی کر رہے ہوتے ہیں, اور دوسرے بچے بولتے نہیں ہیں اس لیے کہ ہاں کہیں اگر والدین ناراض نہ ہو جائیں. بعض دفعہ آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ کی والدہ آپ کی بھابھی کے ساتھ غلط کر رہی ہیں لیکن آپ نہیں بولتے ہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے, ہم نے تو امی کا ہی ساتھ دینا. تو اگر ظلم کا آپ ساتھ دیں گے تو قیامت کے دن یہ ظلم اندھیرے بن جائے گا. ظلم جو ہے نا ظلمتوں سے ہے, ظلمت ہے ہی اندھیرا. تو کیا یہ والدین کے ساتھ احسان ہے, ان کے ساتھ بھلائی ہے کہ ظلم کے اندر ان کو نہ روکنا نہ اس کو غلط کہنا, بلکہ ان کا ساتھ دینا یا خاموش رہنا کہ میری امی کا بڑا ادب ہے مجھے, تو یہ تو فساد ہے. اکثر دیکھیں یہاں پہ زیادتیاں ہوتی ہیں یا خاندانوں میں ہوتی ہیں رشتہ داروں میں ہوتی ہیں, تو ہم ان زیادتیوں پہ خاموش رہتے ہیں, ہمیں کیا پڑی ہوئی ہے, مجھے کیا ضرورت ہے. اس کے بارے میں بھی آگے آ جائے گی بات. تو چاہے تمہارے اپنے رشتہ داروں میں ہو لیکن انصاف کی بات کرو, وہاں پہ بھی انصاف سے نہ ہٹو. ہمیں تو ایک پولیس والا کھڑا کر لیتا ہے نا اور پوچھتا ہے کہ تم اوور سپیڈنگ کیوں کر رہے تھے, تو ہم کہتے ہیں نہیں وہ میری ایمرجنسی تھی, میں نے یہاں جانا تھا, میرے فلانا بیمار ہسپتال میں پڑا ہے, میں تو اس لیے جا رہی تھی. جھوٹ ہر جگہ, بے انصافی صرف اس لیے تاکہ تھوڑے سے پیسے ہم بچا سکیں. بے انصافی کرتے ہیں, کسی کو ہائر کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کی اجرت دیتے نہیں, وہ بےچارہ آپ کے لیے بھاگ دوڑ کر کے تھک کے بیٹھا ہوتا ہے اور آپ کسی اور سے جا کے کام اینڈ میں کسی اور سے کروا کے اور اس کو تھوڑے پیسوں دے کر اور اپنا فائدہ کر لیتے, لیکن کیا یہ انصاف ہے؟ اینڈ میں کسی کو کک آؤٹ کر دیتے ہیں کیونکہ اس کو پورے پیسے دینے پڑنے تھے. سب کو پتہ ہے ہم کہاں کہاں ڈنڈی مارتے ہیں. ایسے ہی نہیں ان کی حکومتیں ایسی تھیں کہ لوگ کہتے تھے کہ آؤ یہ مسلمان لشکر ہے, ان کے لیے اپنے دروازے کھول دیتے تھے کہ آئیں یہ ہمارے پاس. اور ایک دفعہ ایک مسلمان لشکر کہیں سے واپس جا رہا تھا تو لوگ رونے لگے, غیر مسلم لوگ تھے کافر تھے, وہ رونے لگے کہ ہمیں چھوڑ کے نہ جاؤ. ایسا نظام, ایسے لوگ نہ کبھی اس زمین نے دیکھے نہ اس آسمان نے. وہ بھی مسلمان تھے اور آج ہم بھی مسلمان ہیں, اور آج ہمارا امیج کیا اس دنیا میں. اِن یکن غنیاً او فقیراً, اگر ہوں وہ مالدار یا محتاج, فاللہ اولا بھیما, اگر وہ مالدار بھی ہے نا, یعنی دو لوگ ہیں ایک ان میں امیر ہے اور ایک غریب ہے, تو مالدار کا اس لیے ساتھ نہ دو کہ یہ تو مالدار ہے اس سے آپ امپریس ہیں چلو اس کا ساتھ دیتے ہیں, یا فقیر کا اگر وہ گناہ گار ہے اگر وہ قصوروار ہے تو فقیر کے اوپر ترس کھا کے اس کا ساتھ نہ دو کہ ہائے بیچارہ اس نے تو دنیا میں زندگی میں بڑے دھکے کھائے, کوئی بات نہیں اگر میری ذرا سی گواہی دینے سے اس کا فائدہ ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے. نہیں, تم ایسے نہیں کر سکتے. کسی کی بھی اس دنیا میں جو اس کا سٹیٹس ہے وہ تمہیں انصاف سے نہ ہٹائے. سٹیٹس نہیں دیکھنا گواہی دینے کے معاملے میں, انصاف دیکھنا ہے. فاللہ اولا بھیما, اللہ زیادہ خیر خواہ ان دونوں کا. کوئی اگر امیر ہے تو اس کا بھی اللہ خیر خواہ ہے, کوئی غریب ہے. اب ہم کہتے ہیں غریب نے امیر کی جب زمین ہتیالی ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں کیا فرق پڑتا تھا, یہ امیر دے دیتا نا اس کو, کتنا ظالم ہے یہ, نہیں دی انہوں نے اس کو زمین. او بھائی دیکھو جو حق پہ اس کا ساتھ دو, اگر وہ غریب ہے تو غریب نے کیوں اس کی زمین لی. ہاں امیر اگر دے دیتا تو اس کا احسان تھا, لیکن انصاف کیا ہے کہ نہیں اگر زمین اس کی ہے تو اسی کو دی جائے. آج ہمارے ہاں غریب لوگ قبضہ کر لیتے ہیں پھر وہ روتے ہیں آئے ہم تو غریب ہم کدھر جائیں ہمارا کون سا کوئی سننے والا ہے. اب غریب رو رو کے اپنا دکھڑا سناتا ہے تو دوسرا بھی کہتا ہے ہاں کیا فرق پڑ گیا بےچارہ غریب تو آدمی ہے دے دینا اس کو. نہیں, انصاف ہوگا چاہے ایک طرف کوئی غریب ہے اس کے خلاف جاتا ہو فیصلہ, تب بھی یہ نہ دیکھو کہ وہ غریب ہے تو اس بےچارے کا کیا بنے گا. اللہ ہے نا زیادہ خیر خواہ, تم زیادہ ٹھیکے دار ہو کسی کے, یہ بےچارہ کیا ہوگا اس کا. فلا تتبع الہوا ان تعدلوا, اور نہ تم پیروی کرو خواہشات کی تاکہ تم عدل کر سکو. کیونکہ انسان اگر خواہش کے پیچھے چلے گا, میری خواہش تو کیا کہتی ہے میں پیسے بچا لوں, میری خواہش تو کیا کہتی ہے کہ اس نے میرے ساتھ اس وقت برا کیا تھا اب موقع ہے اب میں بھی ذرا اس کو اس کے خلاف گواہی دیتی ہوں, اس کے خلاف کہتی ہوں کہ اس نے تو یہ تو ہے ہی ایسی نا. اپنے جو دلی میلان ہیں یا میں کسی کو پسند کرتی ہوں تو اس لیے میں اس کے حق میں گواہی دوں کیونکہ میری پسند ہے نا، میرا دلی ملان اس کی طرف نہیں. اپنی خواہشات کو بیچ میں مت لے کر آؤ. اب سوچے اس سے زیادہ کیا بات ہو سکتی. وَإِن تَلْوُ، اور اگر تم کجروی کرو، اگر تم موڑو اپنی زبانوں کو، او تعارضو، یا اعراض برتو، یہ کس میں ہے؟ گواہی دینے میں. اگر گواہی دینے میں تم اپنی زبانیں ٹوسٹ کر دو، ایسے کرو کہ پتہ ہی نہ چلے کہ کون قصوروار ہے، یا تم اعراض کرو، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم اس معاملے میں پڑے، ہمیں کیا مشکل ہے، ہمیں کیا جو اپنا خود ہی معاملہ سلجھائے، ہم کیوں گواہ بنے. حالانکہ آپ کی گواہی انصاف فراہم کر سکتی کسی کو، لیکن آپ اگنور کر دیتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، یہ اعراض ہے نا، یا ایسی زبان کو گھما کے بات کرتے ہیں کہ جس سے پتہ ہی نہ چلے کہ کس کا قصور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بہترین گواہ وہ ہے جو گواہی دیتے ہیں اس سے پہلے کہ انہیں طلب کیا جائے. ہم یہ نہیں کہ لوگ منتے کر رہے ہیں، بلا رہے ہیں، نہیں جی ہم نے نہیں آنا، ہمارے پاس کون سا ٹائم ہے، ہم کیا کریں، نہیں. جب گواہی دینے کا موقع آئے، اگر آپ نے کوئی چیز کو دیکھا ہے کس طرح ہے، چاہے گھر کا معاملہ ہے چاہے باہر کا معاملہ ہے، سچائی کی، انصاف کی گواہی دو. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا. یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آمینو، ایمان لے آؤ اللہ پر اور رسول پر اس کے اور کتاب پر، الذی نزل علی رسولہ، جو اس نے نازل کی اپنے رسول پہ. کون سی کتاب؟ جو آہستہ آہستہ اور اتری اور اس نے اپنے رسول پہ نازل کی، یعنی قرآن. والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پہ بھی جو اس سے پہلے نازل ہوئی. اس سے پہلے کس سے پہلے؟ اس قرآن سے پہلے کون سی کتاب نازل ہوئی؟ تورات. وہ ہے جس کو بعض کہتے ہیں، یہاں پہ الکتاب سے مراد تورات ہے. اور تورات کے لیے انزلہ کا لفظ کیوں آیا؟ کیونکہ وہ ایک ہی دفعہ نازل ہوئی. پچھلی جو تمام کتابیں نا، وہ ایک دفعہ ہی نازل ہوئی تھیں، وہ نہیں اس طرح نازل ہوئی جیسے قرآن تدریج کے ساتھ نازل ہوا، اس طرح نہیں ہوئی تھی. وہ ایک دفعہ ہی تختیاں دے دی گئی موسیٰ علیہ السلام کو، ایک دفعہ ہی ان کو شریعت دے دی گئی. تو قرآن ہے جو نزل ہوا، نزلہ اس کے لیے آتا ہے. تو ایک تو تورات اس سے مراد لیتے ہیں کیونکہ شریعت تورات میں ہی تھی، اور الکتاب سے مراد یہ بھی لیا جاتا ہے کہ یہ اسم جنس ہے، یعنی ساری جتنی کتابیں قرآن سے پہلے نازل ہوئیں، یہ ان کے اوپر بھی اے ایمان والو تم ایمان لے آؤ. اب ایمان والے ایمان لے آئیں کیسے؟ یعنی یہ ساری چیزیں نمبر ون سے کر لے، باللہ و رسولی والکتاب الذی نزل علی رسولی والکتاب الذی انزل من قبل، ان کو نمبر دے دیں آپ، یہ چار چیزیں ہوں گی. اب ایمان والے تو پہلے ہی ایمان لائے ہوئے، اب وہ کون سا ایمان لے آئے؟ دیکھیں جب انسان کلمہ پڑھتا ہے تو یہ کیا ہے؟ وہ مسلمان ہو گیا، اب وہ ایمان والا ہی کہلائے گا، یا ایھا الذین آمنو میں سے ہی ہوگا. لیکن یہاں کام ختم نہیں ہو جاتا، انہیں ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ، یعنی اب شعوری ایمان لے کر آؤ نا، کانشس ایمان. جیسے ہم بائی برتھ تو مسلمان ہی ہیں، لیکن قرآن پڑھ کے اب لگتا ہے کہ اب واقعی ہم اسلام لے کر آئے ہیں، ایسا نہیں ہے؟ اب اسلام لائے ہیں ایسا لگ رہا ہے، کیونکہ وہ تو ایک زبانی اسلام تھا نا، دل میں تو کچھ تھا ہی نہیں، کوئی پتہ ہی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، شعور ہی نہیں. اب شعوری ایمان ہے کہ ایمان ہوتی کیا چیز ہے، کیسے ایمان لانا ہے اللہ پر. صرف کلیم کر دینے سے، صرف کلمہ پڑھ لینے سے، کہ یہ کہہ دینے سے میں مسلمان ہوں، اس سے تھوڑی اسلام ایمان آ جاتا ہے، سمجھ آئی نا. اور دوسری بات یہ کہ ایمان بھی تو گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. جس میں واقعی ایمان ہے، جو شعوری ایمان والے ہیں، اب وہ کیسے ایمان لائیں گے؟ سارے کوئی ہمارے جیسے تھوڑی ہوتے ہیں، اور بھی ہوں گے نا جو پکے شعوری ایمان والے ہیں، ان کو جب کہا جا رہا ہے آمینو، تو وہ کیسے ایمان لے کر آئے؟ اپنا ایمان اور بڑھا لو نا، اس لیے کیونکہ ایمان جو ہے گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے، کبھی زیادہ ہو جاتا ہے. اور یہ کیسے بڑھتا ہے؟ حضرت معاذ نے ایک صحابی سے فرمایا تھا، ہمارے ساتھ بیٹھو اور ایک گھڑی کے لیے، کہ ایک گھڑی کے لیے ہم ایمان لے آئیں۔ وہ ایمان لانا کیا تھا؟ وہ تو صحابہ کیا پہلے سے نہیں ایمان والے تھے؟ وہ فرما رہے ہیں آؤ میرے ساتھ بیٹھو کہ ہم ایک گھڑی کے لیے ایمان لے آئے۔ یعنی کیا مطلب تھا؟ آؤ اللہ کی باتیں کر لیں ذرا، کیونکہ اللہ کی باتیں کرنے سے ایمان بڑھتا ہے۔ تو ایمان سمجھ لیں ایسے ہے کہ کبھی بلوم کر جاتا ہے اور کبھی مرجھا جاتا ہے۔ اگر آپ اس کو نیوٹریشن نہیں دیں گے، اگر آپ اس کے لیے انتظام نہیں کریں گے کہ وہ بڑھتا جائے، بلوم کرے۔ آپ یہ دیکھیں نا بہار میں، اسپرنگ میں کیسے بلوم کرتے ہیں سارے فلاورز اور پلانٹس، اور یہ کیسے ہوتے اور اس کے بعد خزاں میں کیسے مرجھا جاتے، ان کو وہ انوائرمنٹ نہیں ملتا، وہ نیوٹریشن نہیں ملتی، تو وہ کیسے مرجھا جاتے۔ تو اپنے ایمان کو ہمیشہ سدا بہار رکھنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ آپ اس انوائرمنٹ کو اپنائیں، ایسا ماحول ہو آپ کا، ایسے دوست ہوں آپ کے جن کے ساتھ بیٹھ کے آپ کا ایمان بڑھے۔ آپ دیکھتے ہیں کئی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ایمان بڑھتا ہے، اور کئی کے ساتھ بیٹھ کے جو رہا سا بھی ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے۔ تو مل بیٹھ کے جو آپ ڈسکشن کرتے ہیں اسی ایمان بڑھتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اب ایمان کیسے لائیں؟ اب اپنی زندگی، اپنی سوچ، اپنا عمل، اور کیا، اپنی پرائیورٹیز، اپنی ہر چیز کو جو ہم نے بولا ہے نا، جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اس کے مطابق ری ڈیفائن کریں، اس کے مطابق ان کو شیپ دیں، اپنی سوچ کو اس مطابق شیپ دے دیں، اپنے اعمال کو اس مطابق، اپنی پرائیورٹیز کو اس مطابق بدلیں، ہر چیز کو اس عقیدے کے مطابق لے کر آئیں، وہ ہوگا ایمان۔ اب ہم تو بڑے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو بس کلمہ پڑھا ہوا ہے، تو بس۔ دیکھیں کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی جیسے آپ نے اسکول میں ایڈمیشن لے لیا، کالج میں ایڈمیشن لے لیا، اب اس کے آگے کیا کرنا؟ کلاسیں بھی اٹینڈ کرنی ہے، امتحان بھی دینے ہیں، روز جانا بھی ہے، محنت بھی کرنی ہے، کتنی ریکوائرمنٹس ہیں نا، تب وہ جا کے آپ کو ڈگری دیتے ہیں۔ تو آپ اسی طرح دیکھ لیں کہ کلمہ پڑھ کے تو آپ نے ایمان میں ایڈمیشن لے لیا، آپ اس میں داخل ہو گئے اسلام میں، اب اس کے بعد ریکوائرمنٹس بھی تو پوری کرنی ہے، تبھی آپ کو جا کے اس کی ڈگری ملے گی، ریوارڈ ملے گا۔ ہم اسے کھڑے خوش ہو جاتے ہیں، بھائی یہ جب نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج بھی میں نے کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، بس کافی ہے۔ یہ تو پلرز ہیں، پلرز آف اسلام، ہم کہتے ہیں نا پلرز آف اسلام، یہ پلرز ہیں۔ پلر کے اوپر کیا بلڈنگ نہیں کھڑی کرنی؟ آپ کسی جگہ پہ 5 پلر کھڑے ہوں تو آپ کہیں گے یہ بلڈنگ ہے؟ نہیں، پلر تو بنیاد ہوتی ہے، اس کے اوپر آپ عمارت بناتے ہیں۔ آپ بنیادیں رکھ کے ہی سمجھ لیں گے کہ عمارت بن گئی، تو یہ تو غلطی ہے۔ پھر آپ عمارت بنا کے بھی، دیواریں لگا کے، چھت لگا کے بھی بیٹھ نہیں جاتے، پھر اس کو اور اس کی فنیشنگ کرتے ہیں، اس کو اور سجاتے ہیں، اس کو اور سنوارتے ہیں۔ ہم تو ہر وقت ہی اپنے گھروں کو سجاتے سنوارتے رہتے ہیں، تو یہ ایمان کی عمارت کو نہیں سجانا سنوارنا، اسلام کی عمارت کو نہیں۔ ہم بیئر منیمم بس پلرز کے اندر ہی رہنا چاہتے ہیں، نہ چھت پوڑی بھی، نہ کوئی دیواریں، نہ کوئی اور سجاوٹ، اس کو سجاتے رہیں اپنے ایمان کو، اور نیکیاں کر کر کے۔ تو آمینو ایمان لے آؤ اللہ پر، جیسا ایمان لانا چاہیے، جیسا ایمان ہونا چاہیے، کہ دل میں بھی ایمان ہو، زبان سے تو تم لائے ہی ہو، دل میں بھی ایمان ہو، یقین ہو اس کے رسول پہ بھی، کتابوں پہ بھی، اس قرآن پہ بھی، اور جو پچھلی کتابیں ہیں ان پہ بھی۔ ہم بھی اپنے دلوں کو ذرا دیکھیں کہ کیا ہمارے دلوں میں یقین والا ایمان ہے، یا پھر وہ صرف زبانی کلامی ایمان ہے۔ اب یہ یقین والا ایمان آ گیا نا، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ نیکیاں کرنی کوئی مشکل نہیں رہیں گی۔ اور یقین والا ایمان نہیں ہے نا، تو بیئر منیمم عمل بھی پہاڑ کی طرح لگے گا، اور سخت محنت کرنا، مشقت کرنا، یہ تو دور کی باتیں، بیئر منیمم بھی آپ کو ایسے لگے گا ہائے یہ بھی بہت مشکل، لیکن ایمان نہیں ہے نا سٹرونگ۔ یقین وہ بیج ہے، اگر وہ ہوگا تو آپ اللہ کو راضی کرنا، اس کے لیے اپنی زندگی لگانا، آپ خوش قسمت ہی سمجھیں گے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، اور اسی کو اب دوسری سینس میں بتایا گیا، جو کفر کرے گا اللہ کا، وہ ملائکتی اور اس کے فرشتوں کا اور وہ کتبی اور اس کی کتابوں کا اور رسولی اور اس کے رسولوں کا والیوم الاخر اور آخرت کے دن کا فقط ضلال بعیدا, تو وہ بہت دور کی گمراہی میں بھٹک گیا, بہت دور نکل گیا گمراہی میں. یعنی ان چیزوں پہ ایمان لانا ضروری ہے, یہ وہ راستہ ہے جس سے اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے کہ اللہ پر, فرشتوں پر, رسولوں پر, کتابوں پر ایمان لایا جائے. جس نے ان میں سے کوئی ایک چیز بھی مسنگ کر دی نا, مثلاً میں اللہ پہ بھی ایمان رکھتی ہوں, رسولوں پہ بھی, کتابیں بھی اور میں آخرت پہ بھی, لیکن ملائکہ, فرشتے, فرشتے تو کوئی چیز نہیں ہے, وہ تو بس ایک فورس آف نیچر ہیں, وہ تو بس ایسے ہیں, تو ایمان نہیں ہے. ایک کا بھی ڈینائل, اب دیکھیں یہ جو یہود وغیرہ, یہ اللہ پہ بھی ایمان لاتے ہیں, قیامت پہ بھی ایمان لاتے ہیں, اپنی کتاب پہ تو ایمان لاتے ہی ہیں, اور لیکن کیا کہتے ہیں, ہم اپنے رسول پہ ایمان لاتے ہیں, باقی ہم کسی کو نہیں مانتے. جتنے رسول ہیں سب پہ ایمان لانا ضروری ہے. اگر کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا, مکمل نہیں ہوا ایمان. اور یوم آخرت میں دیکھیں یہاں کتنی ساری چیزیں آ جاتی ہیں, موت کے بعد اٹھنا, حساب کتاب, جنت جہنم, یہ سب یوم آخرت کی چیزیں ہیں, سب پہ ایمان لانا ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ بس جنت ہے وہاں پہ جہنم تو ہے ہی نہیں, یہ نہیں. ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لہم, جو لوگ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا, پھر ایمان لائے پھر کفر کیا, پھر کفر میں بڑھتے گئے, ان کے لیے کوئی مغفرت نہیں. یعنی کیسے ہے یہ, ایسے جیسے آپ نے گراف دیکھا ہے, گراف کبھی دیکھتے ہیں بچوں, گراف بناتے آسلیشن, کبھی اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے, یہ بڑا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے ایسا ایک, کہ ایمان لاتا ہے پھر نیچے ڈاؤن کفر پہ چلا جاتا ہے, پھر یہ کس کی حالت بیان ہو رہی ہے؟ اصل میں یہ ایک منافق کی حالت بیان ہو رہی ہے. ظاہر میں تو وہ مسلمان ہی رہتا ہے, ظاہر میں نہیں کہتا کہ میں کافر ہو گیا, لیکن اندر سے اس کی حالت کیا ہے؟ کبھی اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے بڑی باتیں سن کے کسی دن, ہاں ایمان ہو گیا, پھر ایک دن بالکل کفر میں چلا جاتا ہے, پھر ایمان کی طرف آ جاتا ہے, پھر کفر میں چلا جاتا ہے, پھر اس کے بعد آخر وہ ٹائم آتا ہے کہ ایک دن بالکل ہی کفر میں ڈوب جاتا ہے. کیونکہ منافقین کی بھی بیماری ہے, ایک دفعہ ایک دم ٹاپ پہ نہیں پہنچ جاتی نا. منافقین ایمان لے کر آئے, ان کو پتا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے, مان گئے, لیکن جب آئی کوئی تکلیف, جب آیا کوئی امتحان, جب ان سے کہا گیا نکلو اللہ کے راستے میں, جب ان سے کہا گیا خرچ کرو, تو اب پیچھے پیچھے ہٹنے شروع ہو گئے, یہ نہیں ہم سے ہوتا. اب کیا کرنے لگے؟ بہانے بنانے لگے, بہانے بنا رہے ہیں کہ ہم تو نہیں آ سکتے, ہم تو نہیں یہ کر سکتے, جھوٹے بہانے. پھر اگلا سٹیج کیا ہوا, اور جب ظاہر ہے وہاں پہ تو ہر وقت ہی ایک امتحان کی سچویشن رہتی تھی, چلو نکلو اللہ کے راستے میں, چلو لگاؤ مال اپنا, چلو قربانی یہ دو, یہ قربانی دو, وہ قربانی دو, تو پھر انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا, قسمیں کھانی شروع کر دی, جھوٹی قسمیں. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد تو پھر حد ہی ہو گئی, کہ پھر دشمنی جب ہو گئی, اتنی دشمنی ہو گئی ایمان والوں کے ساتھ کہ یہ لوگ ہیں نا, ان کی وجہ سے ہم ایکسپوز ہوتے ہیں, اگر یہ بھی پیچھے ہٹ جائیں تو ہمیں بھی, ہم پتہ ہی نہیں چلے گا, اب ان یہ آگے آگے بڑھتے جاتے ہیں, ہم پیچھے رہ گئے, اب سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ منافق ہیں, اب سب ہمارے ایمان پہ شک کریں گے. اب بیماری اور بڑھ گئی نا, لاسٹ سٹیج کی طرف چلی گئی, پھر اسی کا سم مزداد کفرن, کفر میں اور بڑھ گئے. تو یہ ایک, اگر اس کو سمجھنا ہے نا, تو ایک اس کے لیے سمجھنے کے لیے بہت خوبصورت مثال, اگر آپ ایک ڈوبتے ہوئے آدمی کو امیجن کریں, کیسے ڈوب رہا ہوتا ہے, کوئی سمندر میں ڈوب رہا ہو, کبھی اگر آپ نے کسی اس میں دیکھا ہو, ریئل میں نہیں بھی تو کسی جگہ پہ, کسی ڈاکیومنٹری میں, کسی اس پہ, کہ ایک آدمی جب ڈوب رہا ہوتا ہے کیسے ڈوبتا ہے, کبھی نیچے جاتا ہے کبھی اوپر آتا ہے, پھر نیچے جاتا ہے پھر اوپر آتا ہے, ایک دفعہ نیچے جاتا ہے پھر اس کا سر ضرور نکلتا ہے اوپر ایک دفعہ, پھر ہاتھ ہلانے کی کوشش کرتا ہے پھر نیچے چلا جاتا ہے, پھر اوپر سر اٹھتا ہے پھر نیچے چلا جاتا ہے, پھر اس کے بعد کبھی اٹھتا ہی نہیں, نیچے ہی چلا جاتا ہے. اسی طرح یہ ایمان کفر, ایمان کفر, اور پھر کفر میں ہی چلے گا, ڈوب ہی گئے کفر میں. خاتمہ پھر کس پہ ہے؟ کفر پہ. اب سارے نیک اعمال ضائع ہوگا جب کفر پہ خاتمہ ہوگا، تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، مسلمان کی میراث سے کوئی حصہ نہیں ملتا، یہ تو دنیا کی سزا ہے نا، مسلمان کے قبرستان میں اس کو کوئی دفن کرنے کی اجازت نہیں، کفر پہ مرا ہے، اور مرتے ہی پھر کیا ہے انجام، جس کا کفر پہ ہو اس کا کیا حال ہوگا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ مرتے دم تک ایمان پہ رہنا ہے، اگر کفر کے اوپر ہو رہے تو پھر کفر پہ چلا گیا کوئی تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے کوئی بخشش نہیں ہے، اور اللہ اس کو ہدایت بھی نہیں دے گا سیدھے راستے کی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ڈیزرو نہیں کرتا نا، اس کو تو راستہ دکھایا تھا اللہ نے، کتنی دفعہ اس کو راستہ دکھایا، ایمان لایا تھا یہ، پھر واپس چلا جاتا ہے، پھر ایمان لاتا ہے، یہ بس آگے پیچھے آگے پیچھے پینڈیولم کی طرح۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے ناشکروں کو راستہ نہیں دکھاتا، ان کے دلوں میں روگ ہے نا، پھر تو ختم اللہ علی قلوبہم ہو جاتا ہے، مہر لگا دیتا ہے اللہ ان کے دلوں پہ، پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ جاتے ہیں۔ بشیر المنافقین بأن لهم عذابا علیما، بشارت دے دو پھر منافقوں کو کہ ان کے لیے ہے عذاب دردناک۔ کون سا عذاب؟ ایسا جو درد دینے والا عذاب ہے۔ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کا وعدہ ہے منافق مردوں سے اور منافق عورتوں سے اور کافروں سے آتش دوزخ کا، جس میں ہمیشہ رہیں گے، ان پہ اللہ کی پھٹکار ہے۔ تو یہ ان کے لیے بشارت کہا گیا، یعنی ان کے لیے طنز کیا گیا کہ جن کا ذکر یہ پچھلی آیتوں میں آ رہا ہے نا، ایسے منافقین کو بشارت دے دو، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دیکھیں ایمان ایک کمٹمنٹ ہے، کمٹمنٹ، اور کمٹمنٹ کو نبھانا ہے، یہ ایمان لا کے، جیسے شادی ایک کمٹمنٹ ہے نا، اگر کمٹ کر لیں تو پھر چاہے حالات اچھے ہوں یا برے ہوں، آپ کو اسی کے ساتھ، اسی بندے کے ساتھ رہنا ہوتا ہے نا، پھر آپ چاہے غریب ہوں فقیر ہوں وہیں رہیں گے۔ لیکن دین کے ساتھ جب کمٹمنٹ لوگ کرتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہے، اچھے حالات ہیں تو بہت مزہ آ رہا ہے، بڑا اچھا ہے، اور جو ہی برے حالات ہوئے تو دین چھوڑ چھاڑ کے، ہمیں نہیں چاہیے ایسا دین۔ یہ تھی نا منافق، کہ بس اچھا اچھا چل رہا ہے سب، بڑے فائدے مل رہے ہیں۔ بدر کے بعد ہی تو منافقت سامنے آئی تھی نا، بدر میں جو اتنی بڑی فتح مل گئی تو انہوں نے کہا یہاں پہ تو بڑا فائدہ ہے، تو چلو ان کے ساتھ لگ جاؤ۔ لیکن او ہو، یہاں پہ تو یہ بھی مشکلیں ہیں، یہ بھی مشکلیں ہیں، یہ آئے دن یہاں پہ تو مسئلے ہیں، آپ کبھی کچھ کرنے کو کہتے ہیں، کبھی کچھ کرنے کو رہتے ہیں، یہ تو ہم سے نہیں ہوتا۔ ہم جاب کے لیے بھی تو کمٹمنٹ کرتے ہیں نا، سردی ہو گرمی ہو سنو ہو جاب پہ جاتے ہیں، موڈ ہو نہیں ہو، تھکے ہوں ٹوٹے ہوں، کل دعوت کی ہو، مہمان آئے ہوں، کچھ بھی ہو، ہم کہتے ہیں نہیں کیا کروں، میری جاب ہے، دوسرا بھی سمجھ لیتا ہے ہاں جاب ہے، اس کو کرنا ہی ہے۔ دین کو اس طرح کمٹمنٹ سے نہیں ہم لیتے، جب جی چاہا کچھ کر لیا، نماز پڑھ لی، قرآن پڑھ لیا، کچھ کر لیا، جب نہیں دل چاہا نہیں کیا۔ چلیں انشاءاللہ تعالی تلاوت چلیں، پھر آگے چلتے ہیں۔
من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن اللہ كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا بالله اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما